السلام علیکم، پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
رچرڈ اولسن کا دورہ پاکستان، دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور افغانستان میں امن و سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
ڈھاکہ میں ریستوران پر مہلک حملے میں 20 غیر ملکی ہلاک، حملے میں کوئی پاکستانی متاثر نہیں ہوا، دفتر خارجہ کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، اوباما حکومت کے مطابق لیبیا، یمن، صومالیہ اور پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے دوران امریکی ڈرون حملوں میں 116 تک شہری ہلاک ہو گئے۔ اور ترکی آج ہفتے کے روز انسانی بنیادوں پر امداد کی ایک بڑی کھیپ غزہ بھیج رہا ہے، جس میں چاول، آٹا اور کھلونے بھی شامل ہیں۔ اور آئیے آپ خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ نے دو طرفہ تعلقات اور افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے لیے خصوصی امریکی سفیر رچرڈ اولسن نے آج اسلام آباد میں پاکستان کے خارجہ امور کے مشیر سرتاج عزیز سے ملاقات کی، جس میں عہدیداروں کے مطابق علاقائی صورتحال اور افغانستان کے لیے امن کوششوں پر بھی گفتگو کی گئی۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی رچرڈ اولسن نے ہفتے کو اسلام آباد میں پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات کے علاوہ علاقائی سلامتی کی صورتحال اور افغانستان میں امن و مصالحت سے متعلق امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ حالیہ مہینوں میں دو طرفہ تعلقات کے تناظر میں تجزیہ کار رچرڈ اولسن کے دورے کو اہم قرار دے رہے ہیں۔ تجزیہ کار سلطان محمود حالی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ موجودہ حالات میں دونوں ملکوں کے درمیان ایسے رابطوں کی ضرورت تھی۔
میرے نزدیک یہ دورہ بہت اہم ہے، کیونکہ گزشتہ دنوں پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان میں تھوڑا سا تناؤ محسوس کیا گیا، اور امریکہ کی جانب سے کچھ پاکستان کے بارے میں خدشات اور تحفظات تھے، جبکہ پاکستان کو اعتراض تھا کہ جو 8 F-16 طیارے دہشت گردوں کے خلاف استعمال ہونے تھے، ان کی جو ہے پیمنٹ روک دی گئی تھی۔ تو ان چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے بڑا ضروری تھا۔
ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں رونما ہونے والی تبدیلیاں بھی دونوں ملکوں کے لیے بہت اہم ہیں۔
افغانستان میں جو صورتحال چل رہی ہے، اس میں امن و امان کا لانا بہت ضروری ہے، اور اس میں پاکستان ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے اگر کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے الزام تراشی کا اثر نہ ہو۔
رچرڈ اولسن اور پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری کے درمیان ہونے والی ملاقات میں افغانستان کے ساتھ سرحد کی نگرانی بڑھانے کے لیے پاکستان کی طرف سے کیے گئے اقدامات پر بھی بات چیت کی گئی۔ سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ پاکستان اپنے ہاں مقیم افغان پناہ گزینوں کی باعزت طریقے سے جلد واپسی چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے حصول کے لیے امریکہ، اقوام متحدہ کا ادارہ برائے مہاجرین اور بین الاقوامی برادری تعاون کرے۔ اعزاز احمد چودھری کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن و مصالحت کے لیے افغانستان، پاکستان، امریکہ اور چین پر مشتمل 4 ملکی گروپ میں پاکستان مؤثر کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق نمائندہ خصوصی رچرڈ اولسن کا کہنا تھا کہ ان کا ملک افغانستان میں دیرپا امن اور استحکام میں پاکستان کے کردار کو سراہتا ہے، اور امریکہ پاک افغان سرحد کی نگرانی کو بہتر بنانے کی پاکستانی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعمیری رابطوں پر بھی اتفاق کیا گیا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے رواں ہفتے تصدیق کی تھی کہ امریکہ کی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سربراہ سینیٹر جان مکین بھی پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں۔ تجزیہ کار سلطان محمود حالی کہتے ہیں کہ اس طرح کے رابطوں سے ایک دوسرے کے موقف کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔
میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس قسم کی ملاقات کی اشد ضرورت تھی، اور جب دونوں جانب سے مل بیٹھیں گے تو انشاءاللہ جو تناؤ اور خدشات اور شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔
بعض امور پر اختلافات کے باوجود پاکستانی عہدیدار یہ کہتے رہے ہیں کہ امریکہ سے پاکستان کے تعلقات کثیر الجہت ہیں اور دونوں ملکوں کو اس کا مکمل ادراک ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بنگلہ دیش کے حکام نے دارالحکومت میں حفاظت انتظامات انتہائی سخت کر دیے ہیں، جس سے پہلے عسکریت پسندوں کے ایک گروپ کے ساتھ 11 گھنٹے لڑائی جاری رہی۔ ان عسکریت پسندوں نے 20 افراد کو ہلاک کر دیا جو ایک اعلی ریستوران میں موجود تھے، ان میں سے بیشتر غیر ملکی شہری تھے۔ یہ محاصرہ اس وقت ختم ہوا جب سیکیورٹی افواج نے عمارت پر دھاوا بول دیا۔ 6 حملہ آوروں کو قتل کر دیا گیا اور 1 کو گرفتار کر لیا۔ بیشتر افراد کو اذیت ناک طور پر موت دی گئی اور قاتل اس تباہی کی تصاویر داعش کو بھیجتے رہے۔ سیکیورٹی افواج نے محاصرے کے دوران کم سے کم 13 یرغمال افراد کو بچایا۔ جو لوگ موت کا شکار ہوئے، خیال ہے کہ ان میں بیشتر اطالوی اور جاپانی باشندے تھے۔ کم سے کم 2 پولیس اہلکار بھی ہلاک ہوئے۔ داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لیا ہے، لیکن حملہ آوروں کی شناخت کی تصدیق نہیں کی جا سکی۔ ہفتے کی صبح فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں جب متعدد کمانڈوز نے ریستوران پر دھاوا بول دیا۔ یہ محاصرہ 10 گھنٹے پہلے شروع ہوا تھا۔ صحافیوں کو ریستوران کے قریب جانے کی اجازت نہ تھی، جہاں متعدد بختر بند گاڑیاں موجود تھیں۔ ادھر پاکستان نے بنگلہ دیش کے صدر مقام ڈھاکہ کے سفارت علاقے میں واقع ایک کیفے پر مسلح افراد کے حملے کے بعد کہا ہے کہ اس کے تمام سفارتکار اور ان کے خاندان کے افراد محفوظ ہیں۔ داعش کے مشتبہ جنگجوؤں کے اس حملے میں لگ بھگ 20 غیر ملکی ہلاک ہو گئے تھے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ڈھاکہ میں ہونے والے حملے میں کوئی پاکستانی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ جمعے کی شام ڈھاکہ میں شدت پسندوں نے ہولی آرٹیزن بیکری نامی ایک ریستوران پر حملہ کر کے وہاں موجود افراد کو یرغمال بنا لیا تھا اور بعد ازاں ان میں سے 20 کو ہلاک کر دیا تھا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس سکریہ نے کہا ہے کہ ڈھاکہ میں موجود پاکستانی سفارتکار اور ان کے اہل خانہ محفوظ ہیں۔ سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق ترجمان نفیس سکریہ نے کہا کہ پاکستانی سفارتی عملے نے اس حملے کے بعد اپنی نقل و حرکت محدود کر دی ہے۔ اپنے بیان میں دفتر خارجہ نے ڈھاکہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے متاثرین کے لیے پاکستان کی طرف سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان برادر ملک بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ حکومت بنگلہ دیش اس بزدلانہ حملے کے بعد مؤثر کارروائی کرے گی۔ بنگلہ دیش کی حکومت کے ترجمان کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 6 حملہ آور بھی مارے گئے، جبکہ 1 کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فوج کے بریگیڈیئر جنرل نعیم اشرف چودھری نے ہفتے کو بتایا کہ مارے جانے والے تمام 20 شہری غیر ملکی تھے اور خیال ہے کہ ان میں سے بیشتر کا تعلق اٹلی اور جاپان سے ہے۔ شدت پسند گروپ داعش سے وابستہ اماک نیوز ایجنسی کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ حملہ اس کے جنگجوؤں کی کارروائی ہے۔ داعش کے مشتبہ جنگجوؤں نے جمعے کی شب ریستوران پر حملہ کر کے غیر ملکی شہریوں سمیت لگ بھگ 35 افراد کو یرغمال بنا لیا تھا، جن میں سے 13 کو سیکیورٹی فورسز کی کارروائی سے بازیاب کروا لیا گیا۔ جس ریستوران پر یہ حملہ کیا گیا وہ غیر ملکی شہریوں میں خاصا مقبول تھا۔ حملے کے بعد فائرنگ میں کم از کم 2 پولیس اہلکار ہلاک جبکہ لگ بھگ 30 زخمی ہو گئے تھے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کے ذریعے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ یہ حملہ ڈھاکہ کے جس علاقے میں کیا گیا وہاں سفارت خانے بھی واقع ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے جمعے کو بتایا کہ ڈھاکہ میں امریکی سفارت خانے میں کام کرنے والے تمام امریکی محفوظ ہیں۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے ایک بیان میں کہا کہ یہ ایک انتہائی بہیمانہ فعل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کارروائی کرنے والوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم حسینہ واجد نے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کو بھی دہرایا۔ حالیہ مہینوں میں بنگلہ دیش میں بلاگرز، سیکولر سوچ رکھنے والوں اور مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو تواتر سے ہدف بنا کر قتل کیا گیا ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ترکی اور بنگلہ دیش میں رواں ہفتے حملوں کے بعد 4 جولائی یعنی پیر کو امریکہ کے یوم آزادی کے موقع پر ملک بھر میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کو چھٹی کے موقع پر کوئی خاص سیکیورٹی خدشات نہیں، مگر امریکہ کے مرکزی انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ جان برینن نے خبردار کیا کہ استنبول کے ایئرپورٹ پر 3 خودکش بم حملوں کے بعد داعش امریکہ میں بھی ایسی کارروائی کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ مسلح پولیس اہلکار تربیت یافتہ کتوں کے ہمراہ ایئرپورٹس اور ٹرین اور بس اسٹیشنوں پر گشت کر ہیں۔ واشنگٹن، نیو یارک اور شکاگو میں بڑی عوامی تقریبات میں زیادہ سیکیورٹی موجود ہوگی، جہاں آتش بازی کا مظاہرہ دیکھنے، موسیقی سننے اور پکنک منانے والے ہزاروں افراد جمع ہوں گے۔ نیو یارک شہر میں 1200 سے زائد 9 تربیت یافتہ پولیس اہلکاروں کے علاوہ نئی انسداد دہشت گردی کی بھاری اسلحے سے لیس فورس بھی تعینات کی جائے گی۔ محکمہ داخلہ سیکیورٹی نے ایک مرتبہ پھر شہریوں کو چوکس رہنے کا انتباہ جاری کیا ہے۔ طالبان کے نئے سربراہ نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان پر اپنا قبضہ ختم کرے. انہوں نے کہا کہ اسلام پرست بغاوت ملک کو قبضے سے نجات دلانے کا عزم رکھتی ہے. ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ نے عید کے سلسلے میں ہفتے کے روز یہ پیغام دیا. رمضان کے بعد عید الفطر کا تہوار منایا جاتا ہے. ہیبت اللہ نے کہا کہ آپ افغانستان میں اپنے فوجیوں کی موجودگی میں توسیع کرتے ہوئے ہمارے جہادی جد و جہد کے عزم کو ڈگمگا نہیں سکتے. ہیبت اللہ صدر براک اوباما کی طرف سے طالبان کے خلاف فضائی حملوں میں اضافہ کرنے اور میدان جنگ میں افغان فوج کی ضرورت کے لیے مدد کرنے کے لیے امریکی فوجیوں کی تعیناتی کے فیصلے کا حوالہ دے رہے تھے. ہبت اللہ نے طالبان لیڈر ملا اختر منصوب کی ڈرون میں ہونے والی موت کے بعد طالبان قیادت سنبھالی. ان کی قیادت کے بعد حملوں میں اضافہ ہوا اور امریکہ کی پشت پناہی والی اشرف غنی حکومت کی سرکاری افواج اور عہدیداروں کے خلاف حملوں اور خود کش بم دھماکوں میں بھی اضافہ ہو گیا. ادھر حکومت افغانستان نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں جاری بغاوت کے نتیجے میں ہلاکتوں اور زخمیوں کی صورت میں ملک بھر کی شہری آبادی کو کافی نقصان پہنچ رہا ہے. افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے دارالحکومت کابل کے صدارتی محل میں منعقد ایک اجتماع کو بتایا کہ جو اعداد و شمار موصول ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ بدقسمتی سے جس لڑائی کو افغانستان پر مسلط کیا گیا اس میں شہریوں کی بے شمار ہلاکتیں ہوئی ہیں. عبداللہ کے بقول برے سے برے حالات میں بھی ہم یہ نہیں سن سکتے کہ کسی ہسپتال یا اسکول کو محاذ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اس معاملے کا حل تلاش کرنے کے لیے ملک کی قومی سلامتی کی کونسل کا اجلاس طلب کیا جائے گا. امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے جمعے کو اعلان کیا ہے کہ امریکہ کی قیادت میں قائم اتحاد نے گزشتہ ہفتے شمالی عراق میں موصل کے قریب ایک فضائی حملے میں داعش کے دو اعلی کمانڈروں کو ہلاک کر دیا. 25 جون کو کی جانے والی کارروائی میں ہلاک ہونے والوں میں داعش کا نائب وزیر جنگ سمجھا جانے والا ایک جنگجو بھی شامل تھا. پینٹاگون کے ترجمان پیٹر کوک کے مطابق باسم محمد سلطان البجاری القاعدہ کا سابق رکن تھا جس نے جون 2014 میں شمالی شہر موصل پر قبضے کے لیے لڑائی کی قیادت کی تھی اور بعد میں شہر پر اس گروہ کے کنٹرول کو مضبوط کرنے کے لیے کام کیا. پیٹر کوک نے کہا کہ ان دہشت گردوں کو میدان جنگ سے ہٹانے سے عراقی فورسز کے لیے ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں جب وہ بالآخر عالمی اتحاد کی مدد سے موصل کو آزاد کرا سکتی ہیں. پینٹاگون کے مطابق مرنے والوں میں داعش کا نائب وزیر جنگ باسم محمد سلطان البجاری کے علاوہ فوجی کمانڈر حاتم طالب الحمدونی شامل ہیں. فلوجہ کو داعش سے آزاد کرانے کے بعد عراقی فورسز کی توجہ اب ملک کے دوسرے بڑے شہر موصل کی طرف ہے. عراق کے فوجی رہنماؤں نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ موصل کو اس سال کے اواخر تک آزاد کرا لیا جائے گا مگر پینٹاگون کا خیال ہے کہ اس میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے. اوباما حکومت نے کہا ہے کہ لیبیا یمن صومالیہ اور پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے دوران امریکی ڈرون حملوں میں 116 تک شہری ہلاک ہو گئے. وائٹ ہاؤس نے اس پروگرام کے بارے میں جو کبھی خفیہ پروگرام تھا جمعے کے روز تفصیلات بتائیں اور اس منصوبے کے بارے میں آگاہ کیا جن کے بارے میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس سے ایسی کارروائیاں زیادہ شفاف ہو جائیں گی. تفصیلات نامہ نگار میری ایلس سلیناس کی رپورٹ میں قمر عباس جعفری سے سنیے.
وائٹ ہاؤس نے اپنی رپورٹ میں جس کا طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا انکشاف کیا ہے کہ یمن میں اس جیسے ڈرون حملے نے دوسرے مقامات پر بھی 2009 سے 2015 تک کے درمیان 64 سے 116 تک شہریوں کو ہلاک کر دیا. وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ نے کہا
The president believes that our counter-terrorism strategy is more effective and has more credibility.
ہمارے صدر باور کرتے ہیں کہ ہماری انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی زیادہ مؤثر ہے اور اس صورت میں زیادہ قابل اعتبار ہے جب اسے ممکنہ حد تک شفاف رکھا جائے. پاکستان، صومالیہ، یمن اور لیبیا میں ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس کے مطابق کوئی 500 ڈرون حملے کیے گئے. اس رپورٹ میں وہاں کیے جانے والے ڈرون حملے شامل نہیں ہیں جہاں لڑائی جاری ہے جیسے کہ عراق یا شام وغیرہ ہیں. اوباما کے منصبِ صدارت سنبھالنے کے بعد سے وہ پروگرام جو کبھی خفیہ ہوتا تھا وہ دہشت گردوں کے خلاف ایک طاقتور ہتھیار ثابت ہوا ہے. چنانچہ اوباما نے حکم جاری کیا جس کا مقصد ہلاکتوں کو کم سے کم کرنا اور شفافیت میں اضافہ کرنا تھا. وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کہتے ہیں
The president believes that it's important to put an architecture in place that reflects the kinds of reforms that this administration has implemented to ensure that proper steps are taken to avoid civilian casualties.
صدر باور کرتے ہیں کہ یہ بات اہم ہے کہ ایسا نقشہ پیش کیا جائے جس سے ان اصلاحات کی عکاسی ہوتی ہو جن پر ان کی حکومت نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے عمل درآمد کیا ہے کہ شہریوں کی ہلاکتوں کو روکنے کے لیے مناسب اقدامات کیے گئے ہیں اور اس بات کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے کہ جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں وہ ہمارے قومی سلامتی کے مقاصد سے ہم آہنگ ہوں. تاہم حقوق انسانی کے گروپ ان کارروائیوں میں ہلاک ہونے والے شہریوں کی تعداد بہت زیادہ بتاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب بھی بہت سے جواب طلب سوالات باقی ہیں۔ ہیومن رائٹس فرسٹ کی ریٹا سائمن کا کہنا ہے،
The difficulty is that the rules are different if you're using force in a war or outside of a war, and counterterrorism efforts really make it difficult to determine which set of rules are to be applied, and the standards are very different. It's a difference between
مشکل یہ ہے کہ جنگ کے دوران یا جنگ کے باہر اور دہشت گردی کی کارروائیوں کے دوران قوت کے استعمال کے ضوابط مختلف ہیں، جو یہ بات مشکل بنا دیتے ہیں کہ کون سے ضوابط استعمال کیے جائیں، اور اس کے معیار بھی مختلف ہیں، اور کسی لڑنے والے کے خلاف مہلک طاقت کے استعمال کے لیے پہلے اور آخری حربے کے طور پر استعمال میں بھی یہی فرق ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امکان یہ ہے کہ آگے بھی صورتحال مبہم رہے گی۔ فاؤنڈیشن آف ڈیفینس آف ڈیموکریسیز کے جان ہنا کا کہنا ہے،
آئی تھنک there really does have to be this necessary conversation between the United States, the Congress.
میرا خیال ہے کہ امریکہ میں کانگریس اور امریکی عوام اور ہمارے اتحادیوں کے درمیان یہ بات لازمی ہونی چاہیے کہ یہ کام ہمیں کس طرح کرنا ہے اور ہم بہتر طریقے سے کیسے اس کام کو کر سکتے ہیں اور ہم کس طرح اسے مزید بہتر بنا سکتے ہیں کہ ہم اور وہ کام کر رہے ہیں اور ایسے تمام ادارے قائم کر رہے ہیں اور تمام حفاظتی انتظامات کر رہے ہیں جس سے امریکی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے بہتر توازن قائم ہو سکے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ کو ایسے میں بھی، جبکہ وہ دہشت گردی کے خلاف ایک اہم ہتھیار کے بارے میں انکشافات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حساس اطلاعات کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اب شام کے 18 محصور حلقوں تک انسانی ہمدردی کے تحت امداد پہنچ رہی ہے، جسے ادارے نے ایک سنگ میل قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق نومبر 2012 کے بعد سے پہلی مرتبہ دمشق کے مضافات میں واقع اربین اور زمل کا قصبوں تک یہ امداد پہنچائی گئی۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیسا شلائن کی رپورٹ سعدیہ اسد سے سنیے۔
انسانی اسمگلنگ $150 بلین کی ایک ایسی عالمی صنعت ہے جو ہدف بننے والے افراد کو جدید دور کی غلامی میں ڈھال دیتی ہے، جس میں بقول امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے 2 کروڑ افراد شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
All 20 million are people just like everybody here. They have names. They have or have
یہ تمام 2 کروڑ افراد یہاں موجود لوگوں جیسے ہی ہیں، ان کے بھی نام ہیں اور ان کے بھی خاندان ہیں یا تھے۔ ان افراد کو دوزخ کے ماحول میں ٹھونسا جاتا ہے، جدید دور کا ایک ایسا جیتا جاگتا دوزخ جس کا تجربہ کبھی بھی کسی انسان کو نہ کرنا پڑے۔ یہ تھے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے الفاظ۔ زیادتی کے شکار ان افراد کو جنسی غلام اور کارخانوں اور گھروں کے کام کاج کے لیے بغیر کسی اجرت کے رکھا جاتا ہے۔ ان افراد کے پاس آزادی کی امید بھی نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کو ایسی پسماندہ یا گندی جگہوں پر رکھا جاتا ہے جہاں موزوں خوراک اور طبی امداد دستیاب نہیں ہوتی۔ ایک بار پھر جان کیری کے الفاظ،
We all know the sad litany. Girls compelled into sex slavery. Women sleeping in closets, let out only
ہم سب اس المیے سے واقف ہیں۔ لڑکیوں کو زبردستی جنسی غلامی پر مجبور کیا جاتا ہے، عورتوں کو الماریوں میں بند رکھا جاتا ہے۔ وہ صرف اسی وقت باہر نکل سکتی ہیں جب انہیں کھانا پکانا، گھر کی صفائی کرنا اور کپڑے دھونا ہوتے ہیں۔ مردوں اور لڑکوں کو سونے نہیں دیا جاتا تاکہ وہ 24 گھنٹے کام کر سکیں، اور اکثر اوقات شدید ترین موسموں اور ہولناک صورتحال میں بھی۔ جنگ زدہ خطوں میں بچوں کو اغوا کر کے انہیں مختلف دھڑے لڑنے کی تربیت دیتے ہیں، اور بعض افراد تو اپنی مرضی سے غلامی کی اس زندگی کو اپنا لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ غربت کے شکار نوجوانوں کو اکثر ورغلا کر اور دوسرے ملکوں میں نوکریوں کا جھانسہ دے کر، خاص طور پر امریکہ میں ملازمت کے سبز باغ دکھا کر انہیں غلام بنا لیا جاتا ہے۔ مشیگن سے ایف بی آئی کے مائیکل گلینن کے الفاظ، امریکہ بھر سے مجموعی طور پر 153 بالغ اور کم سن بچوں کو بازیاب کروایا گیا ہے۔ تاہم کئی دوسرے ملکوں میں حکام اس جرم سے نظریں پھیرے ہوئے ہیں، اور کچھ کیسوں میں تو انسانی اسمگلنگ باقاعدہ حکومت کے تعاون سے کی جاتی ہے۔ برما میں حکومت اقلیتوں سے مسلسل جبرن کام کروا رہی ہے اور بچوں کو مسلح افواج میں زبردستی بھرتی کر رہی ہے۔ ازبکستان ملک کی بالغ آبادی کو کپاس کی چنائی پر مجبور کرنے کے لیے معروف ہے۔ امریکہ نے انسانی اسمگلنگ کو ختم کرنے میں ناکامی کا ذمہ دار حکومتوں کو ٹھہرایا ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترکی آج ہفتے کے روز انسانی بنیادوں پر امداد کی ایک بڑی کھیپ غزہ بھیج رہا ہے جس میں چاول، آٹا اور کھلونے بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو معمول پر لانے کے ایک سمجھوتے کے بعد یہ ممکن ہوا۔ ترکی غزہ میں ایک پاور پلانٹ، ہسپتال اور مکانات بھی تعمیر کرنا چاہتا ہے اور اسرائیل نے اس کی اجازت دے دی ہے۔ اسرائیل کے فوجی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ انہوں نے غزہ کی پٹی میں عسکریت پسندوں کے 4 مقامات کو ہدف بنایا، جس سے پہلے عسکریت پسندوں نے جنوبی اسرائیل میں راکٹ داغے جو ایک کنڈر گارٹن کو لگے۔ غزہ یا اسرائیلی قصبے سے دورت میں کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں عوام کو 4 جولائی پر یوم آزادی کی مبارکباد دی ہے اور فوجیوں کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ صدر نے خاتون اول مشیل اوباما اور خاتون دوم ڈاکٹر جل بائیڈن کے افواج کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو بھی اس سراہا ہے۔ آسٹریلیا میں رائے دہندگان نے بڑی تعداد میں ووٹ ڈالے ہیں۔ انتخاب میں اس بات کا فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ آیا چھوٹی سیاسی جماعتیں موجودہ حکومت کا تختہ الٹ سکیں گی۔ وزیر اعظم نے ووٹروں کو بتایا کہ ملک کو استحکام درکار ہے جو ان کا اعتدال پسند دائیں بازو کا اتحادی فراہم کر سکتا ہے، جبکہ حزب اختلاف کے لیڈر بل شارٹن نے کہا کہ وزیر اعظم اپنے برطانوی ہم منصب کی طرح کمزور لیڈر ہیں۔ آسٹریلیا میں ووٹ دینا لازمی ہے، اس لیے ٹرن آؤٹ زیادہ ہے۔ اور چین میں عہدیداروں نے بتایا کہ ایک مسافر بردار بس کے نہر میں گر جانے سے 26 افراد جاں بحق ہو گئے، بس پر 30 افراد سوار تھے۔ اور سربیا میں پولیس کے مطابق ایک شخص نے ایک کیفے میں خود کار ہتھیار سے فائرنگ شروع کر دی، جس سے اس کی بیوی اور 4 دوسرے افراد مارے گئے، کم سے کم 22 افراد زخمی ہوئے۔ خبریں امریکہ 4 جولائی کو اپنی آزادی کا کی 240ویں سالگرہ کا جشن منا رہا ہے، لیکن امریکہ کا نام اس سے کہیں زیادہ صدیوں پرانا ہے اور یہ نام پہلی بار 16ویں صدی کی ابتدا میں بنائے گئے ایک نقشے پر مغربی کرہ ارض میں واقع ایک نئے علاقے کو دیا گیا تھا جو اس وقت دریافت ہو رہا تھا۔ وائس آف امریکہ کے آردتا دونلاری نے اپنی رپورٹ میں امریکی کانگریس کی لائبریری میں رکھے ہوئے اس نقشے کے بارے میں بتایا ہے جو اس کا گراں قدر اثاثہ ہے۔ مزید تفصیلات یاسمین جمیل سے۔
یہ ویڈسی مولر کا بنایا ہوا نقشہ ہے جسے لائبریری آف کانگریس کے اس شعبے میں رکھا ہوا ہے جس کا تعلق امریکہ کے کالونی بننے سے پہلے کے عہد سے ہے۔ اسے دوہرے شیشے کے ایک ہول کے اندر رکھا گیا ہے جس میں آرگن گیس بھری ہوئی ہے اور یہ نقصان پہنچانے والی روشنیوں اور کیمرے کی لائٹوں سے محفوظ ہے۔ وہ لوگ جو اسے نزدیک سے دیکھنا چاہتے ہیں انہیں لائبریری اس نقشے کی ایک نقل فراہم کرتی ہے۔ لائبریری آف کانگریس کے کیوریٹر جان ہیسلر کہتے ہیں،
This is the 1507 map by Martin Waltze Mueller, one of the most important maps ever created in the history of cartography. The Library of Congress purchased the map in 2008.
اس نقشے کو سن 1507 میں مارٹن ویلسی مولر نے بنایا تھا اور یہ نقشہ نویسی کی تاریخ کے اہم ترین نقشوں میں سے ایک ہے۔ لائبریری آف کانگریس نے اسے سن 2008 میں خریدا تھا اور اسے خریدنے کی زیادہ تر وجہ یہ تھی کہ یہ وہ پہلا نقشہ ہے جس میں امریکہ کا نام آیا ہے۔ یہ اس حوالے سے اہمیت رکھتا ہے اور اسے امریکہ کی پیدائش کے سرٹیفکیٹ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے کیونکہ اس براعظم کو ایک نام دینے والا یہ پہلا نقشہ ہے۔ یہ الفاظ تھے لائبریری آف کانگریس کے کیوریٹر جان ہیسلر کے۔ تاریخ دان اس بارے میں واضح نہیں ہیں کہ جرمن نقشہ نویس نے دریافت ہونے والی اس نئی سرزمین کو کرسٹوفر کولمبس کی بجائے، جس نے در حقیقت امریکہ دریافت کیا تھا، ایک اور مہم جو امیریگو ویسپوچی کے نام سے کیوں موسوم کیا تھا۔ لائبریری کے کیوریٹر جان ہیسلر کی اس بارے میں اپنی ایک توجیہ ہے۔ وہ کہتے ہیں،
The way I'd like to say it is Columbus discovered America, Vespucci sold it. Vespucci did market himself more.
وہ کہہ رہی ہیں کہ اسے جس انداز سے میں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تھا جبکہ ویسپوچی نے اسے بیچا۔ ویسپوچی نے اپنے نام کو زیادہ استعمال کیا۔ یہ الفاظ تھے مسٹر ہیسلر کے۔ کولمبس کے برعکس، جس کا خیال تھا کہ وہ انڈیا جانے کا ایک نیا راستہ دریافت کر چکا ہے، ویسپوچی نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ وہ ایک نیا براعظم تھا اور اس نے اپنی سمندری مہمات کی تشہیر بڑی سرگرمی سے کی۔ نقشہ نویس ویلسی مولر نے یہ نقشہ ایک نئے براعظم کے ساحل پر کولمبس کے لنگر انداز ہونے کے صرف 15 سال کے بعد بنایا، جب وہاں کچھ یورپی بستیاں قائم ہو چکی تھیں اور وہاں کی زمین کا زیادہ تر حصہ بدستور گمنامی میں تھا اور اس کے متعلق کوئی معلومات دستیاب نہیں تھیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ نقشہ اس نئی دنیا کا ایک خاکہ پیش کرتا ہے اور وہ حیران کن حد تک براعظم امریکہ کے مشرقی ساحل سے مشابہت رکھتا ہے۔ کیوریٹر جان ہیسلر کہتے ہیں، یہ ایک زندہ راز ہے جس کے بارے میں آج کے اسکالر ابھی تک بحث مباحثہ کر رہے ہیں، اور جب تک ہمیں کچھ اور نہیں مل جاتا، جب تک کوئی دوسری دستاویز سامنے نہیں آ جاتی، تو تب تک یہ چیز ایک راز ہے جو یہاں ہمیشہ موجود رہے گا۔ نقشہ نویس ویلسی مولر کے اپنے الفاظ یہ رائے دیتے ہیں کہ یہ نقشہ خوش قسمتی پر مبنی تصور سے کہیں بڑھ کر ہے۔ نقشہ نویس اپنے معاصرین کو اپنے کام کی سچائی کی دوبارہ یقین دہانی کراتا ہے۔ ایک بار پھر کیوریٹر جان ہیسلر کے الفاظ۔
And this little piece of text is a really amazing little piece of text. And what it really says in Latin is that if you're not familiar with the new discoveries, if you're not familiar with
اور یہ واقعتاً ایک چھوٹی سی حیران کن تحریر ہے۔ اس میں لاطینی زبان میں فی الحقیقت جو کچھ کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نئی دریافتوں کے متعلق نہیں جانتے یا اس سے آگاہ نہیں ہیں، اگر آپ کولمبس اور ویسپوچی کی دریافتوں سے واقفیت نہیں رکھتے اور آپ اس نقشے کو پہلی بار دیکھتے ہیں، تو آپ متفکر ہو سکتے ہیں۔ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں آپ نے اس سے پہلے شناخت نہیں کیا ہوگا، لیکن آپ کو متفکر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ مستقبل میں اپنی دنیا کو دیکھیں گے۔ یہ الفاظ تھے لائبریری آف کانگریس کے کیوریٹر جان ہیسلر کے۔ یہ نقشہ 1901 میں جرمنی کے ایک محل سے دریافت ہوا تھا، لیکن اسے امریکہ تک پہنچنے میں 100 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا، اور اسے خریدنے کی خاطر رقوم اکٹھی کرنے کے لیے نجی عطیہ دہندگان نے فراخ دلی سے مدد کی۔ سن 2008 میں جرمنی کی چانسلر انگلا مرکل کی موجودگی میں لائبریری آف کانگریس نے ولسی مولر کے بنائے ہوئے نقشے کو عوام کے سامنے پیش کیا۔ ایک قیمتی خزانہ جسے جرمنی کے ایک محل کی گرد آلود درازوں میں رکھ کر صدیوں تک بھلایا گیا تھا، اب لاکھوں افراد کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ملٹیپل سکلروسس، جسے عرف عام میں ایم ایس بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسی بیماری ہے جس میں دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کے حصے سخت ہو کر رسولی، اعصابی کمزوری یا دیگر کمزوریاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ نوجوانوں میں معذوری کی ایک بڑی وجہ ہے، اور ایک اندازے کے مطابق لگ بھگ 2,30,00,000 افراد اس اعصابی بیماری سے متاثر ہوئے ہیں۔ ایم ایس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جسم کے دفاعی نظام کی خرابی سے پیدا ہوتی ہے۔ جسم کا امیون سسٹم یا قوت مدافعت غلطی سے دماغ کے خلیوں کی بیرونی دیوار پر، جسے میلائن بھی کہا جاتا ہے، حملہ کر دیتی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ مریض مفلوج ہو جاتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ اگر امیون سسٹم کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا جائے تو کیا مریض کے مرکزی اعصابی نظام پر حملے بند ہو جائیں گے؟ اس سوال کا جواب کینیڈا کے ڈاکٹروں نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے یونیورسٹی آف اوٹاوا میں اس پر تحقیق کی ہے۔ نیورولوجسٹ مارک فریڈمن اوٹاوا ہاسپٹل میں سینئر سائنسدان ہیں اور یونیورسٹی کے پروفیسر بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ تجربے کے لیے جو سن 2001 میں شروع ہوا، محققین نے 2 درجن ایسے مریضوں کا ایک گروپ بنایا جو ایم ایس کی انتہائی صورت کا شکار تھے۔ وہ کہتے ہیں
3-4 years into your disease, if you saw the wheelchair imminent in your future and someone offered you an alternative, you might consider it.
اگر آپ کی بیماری کو 3 یا 4 سال ہو چکے ہوں اور آپ کے لیے مستقبل میں ویل چیئر ناگزیر نظر آ رہی ہو، اور ایسے میں کوئی آپ کو کوئی متبادل پیش کرے، تو آپ اس پر ضرور غور کریں گے۔ چنانچہ ہم نے ایسے ہی لوگوں پر توجہ دی۔ کچھ لوگ دلیل دے سکتے ہیں اور ہمارے بعض ناقدین یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے مریضوں کا علاج نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اگر آپ معمولی سا فرق پیدا کر بھی پائے تو بھی مرض جاری رہے گا، کیونکہ ان پر علاج کارگر نہیں ہوتا۔ جریدہ لینسٹ میں محققین نے اپنے کام کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مریضوں کے مدافعتی نظام کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے سخت کیمو تھراپی دوائیں استعمال کیں، ساتھ ہی مریضوں کی بون میرو سے یا ہرا مغز سے سٹیم سیلز نکالے، انہیں صاف کیا، اور پھر دوبارہ مریضوں کے جسم میں داخل کیا تاکہ ان کا امیون سسٹم دوبارہ کام کرنے لگے۔
Theoretically, the brand new immune system no longer carries that memory, whatever it caused it, we still don't know,
فریڈمن کہتے ہیں کہ نظری اعتبار سے بالکل نئے امیون سسٹم یا قوت مدافعت کے پاس کوئی پرانی یادداشت نہیں ہوتی. اور ایسا کیوں ہے؟ کہتے ہیں ہم ابھی نہیں جان سکے، مگر یہ ضرور ہے کہ وہی مسئلہ دوبارہ نہیں ہوگا اور قوت مدافعت پر حملہ نہیں ہوگا. فریڈمن کہتے ہیں کہ ان کی تحقیق کے نتائج انتہائی غیر متوقع اور حیران کن تھے.
2 and 3 years after the transplant, many of the patients who had significant disability started to recover and recover quite.
اس پیوندکاری کے 2 یا 3 سال بعد بہت سے ایسے مریض اچھے ہونے لگے جو خاصے معذور ہو چکے تھے. چنانچہ ایسے مریض بھی تھے جو چھڑی کی مدد سے چلنے لگے اور اپنی روزمرہ زندگی میں واپس چلے گئے، حتیٰ کہ وہ ملازمت کرنے لگے، اسکیٹنگ کرنے لگے، دوڑ لگانے لگے، یعنی وہ سب کچھ کرنے کے قابل تھے. فریڈمن کہتے ہیں کہ 15 برس تک نگرانی کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بیماری کبھی واپس نہیں آئی. اگرچہ کینیڈا میں مارک فریڈمن کی ٹیم نے ایم ایس کے مزید 20 مریضوں کا علاج کیا ہے، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ ابھی مزید تحقیق ضروری ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بیجت حاضر ہے. پاکستان اور امریکہ نے 2 طرفہ تعلقات اور افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کی ہے. پاکستان اور افغانستان کے لیے خصوصی امریکی سفیر ریچرڈ آلسن نے آج اسلام آباد میں پاکستان کے خارجہ امور کے مشیر سرتاج عزیز سے ملاقات کی، جس میں عہدیداروں کے مطابق علاقائی صورتحال اور افغانستان کے لیے امن کوششوں پر بھی گفتگو کی گئی. انسانوں کی غیر قانونی اسمگلنگ، جنس اور جبری مشقت سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کی سالانہ رپورٹ میں پاکستان کا نام مسلسل 3rd سال بھی نگرانی کی فہرست میں موجود ہے. حال ہی میں جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان جبری مشقت اور جنس کی خرید و فروخت سے منسلک غیر قانونی انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے مردوں، عورتوں اور بچوں کی نقل و حرکت ان کی منزل اور گزرگاہ بنا ہوا ہے، جبکہ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ کوئی ملک بین الاقوامی تعاون اور مدد کے بغیر تن تنہا اس پر قابو نہیں پا سکتا. مزید تفصیلات اسلام بات سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
پاکستان میں انسانی حقوق کے سرگرم کارکن اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف آواز بلند کرنے والے معروف وکیل ضیاء احمد آوان کہتے ہیں کہ انسانوں کی تجارت ایک پیچیدہ معاملہ ہے جس سے نمٹنے کے لیے حکومت اور سول سوسائٹی کے اشتراک کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر مؤثر مربوط کوششیں کرنے کی ضرورت ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے رواں ہفتے ہی انسانی تجارت سے متعلق اپنی 2016 کی رپورٹ جاری کی تھی، جس میں پاکستان کو بدستور مرد و خواتین اور بچوں کی تجارت کا ایک ذریعہ اور اس کاروبار کا ایک راستہ قرار دیتے ہوئے زیر نگرانی ملکوں کی فہرست میں شامل رکھا گیا ہے. اس رپورٹ کے مطابق حکومت کی طرف سے اس غیر قانونی تجارت کو روکنے کے لیے ماضی کی نسبت مجموعی طور پر عملی اقدام دیکھنے میں نہیں آئے، اور نہ ہی اس نے اس کے انسداد کے لیے وضع کردہ کم سے کم معیار پر پورا اترنے کے لیے قابل ذکر کوششیں کیں. ضیاء آوان نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کا جغرافیائی محل وقوع اسے مختلف مسائل کا شکار بنا کر ہدف تنقید بنانے کا موقع فراہم کرتا ہے. ان کے نزدیک موجودہ حکومت نے انسانی تجارت کو روکنے کے لیے ماضی کی نسبت کچھ اقدام بہرحال ضرور کیے ہیں.
پاکستان جس طرح مختلف فرنٹس پر لڑ رہا ہے، اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ہیومن ٹریفکنگ بہت بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے یہاں سے، اور اس میں بہت سارے ملک انوالو ہیں. مثال کے طور پہ اگر افغانی پاکستان میں آ رہے ہیں ٹریفک ہو کے، تو وہ افغان گورنمنٹ کا بھی، افغان گورنمنٹ کی بھی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے. اسی طرح اگر ایران سے آ رہے ہیں تو ایران کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پریزنٹ گورنمنٹ نے پھر بھی کچھ اقدامات کیے ہیں، اور انہوں نے ایف آئی اے کو بھی ایکٹیو کیا ہے. پہلے جو ہے بھر بھر کے لوگوں کو بھیج دیتے تھے، چاہے وہ افغانی ہوتے تھے یا کوئی برمیز ہوتے تھے، ان کو وہ پاکستانی کر کے بھیج دیتے تھے. تو اب اصل میں ایک کمپلیکس ایشو ہے، اور ہیومن اسمگلنگ کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو انڈر ڈیولپ کنٹری ہے، اور اس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ ہر بارڈر پہ چیک رکھ سکے.
حالیہ برسوں میں وفاقی تفتیشی ادارے یعنی ایف آئی اے نے ملک کے مختلف حصوں میں چھاپہ مار کارروائیاں کرتے ہوئے انسانی اسمگلنگ میں ملوث لاتعداد افراد کو پکڑا، جن کے قبضے سے جعلی سفری دستاویزات اور ایسا ہی مواد برآمد کیا گیا. سرگرم کارکن ضیاء آوان کہتے ہیں کہ انسانی تجارت کو روکنے کے لیے حکومت اور سماجی شعبے کو مل کر کام کرنا ہوگا.
ہم یہ کہیں کہ جی گورنمنٹ ہی سارے اقدامات کرے گی تو پھر کبھی بھی حل نہیں ہوگا. اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا، اور پھر اس میں سول سوسائٹی کے ساتھ گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز کو جو ہے نا وہ پارٹنرشپ کرنی پڑے گی. یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ان مسئلوں کو جو ہب ہیں ایسے جہاں سے یہ ہیومن اسمگلنگ ہوتی ہے, ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے, ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ جو ڈونر کمیونٹی ہے, ڈونر کمیونٹی بھی سپرفیشلی ٹریفکنگ کے حوالے سے انہوں نے کوئی جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کیا, ورنہ ایک بڑے لیول پہ جس طرح انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تھی, جیسے انہوں نے بنگلہ دیش میں کی ہے, جیسے انہوں نے نیپال میں کی ہے, تو وہاں کے مقابلے میں پاکستان ایک اتنا بڑا ملک, اتنے پورس بارڈرز, اور یہاں جو ہے نا ڈونر کمیونٹی نے اس پہ کوئی فوکس ہی نہیں کیا.
ان کے بقول انسانی اسمگلنگ اور تجارت کو روکنے کے ضمن میں کوششوں میں خلا موجود ہے, اور اس کے لیے ادارے بنانے اور ان کی استعداد کار بڑھانے کے لیے بھی بین الاقوامی برادری کو پاکستان کی بھرپور مدد کرنی چاہیے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بنگلہ دیش نے کے حکام نے دارالحکومت میں حفاظتی انتظامات انتہائی سخت کر دیے ہیں, جس سے پہلے عسکریت پسندوں کے ایک گروپ کے ساتھ 11 گھنٹے لڑائی جاری رہی. ان عسکریت پسندوں نے 20 افراد کو ہلاک کر دیا جو ایک اعلیٰ ریستوران میں موجود تھے. ان میں سے بیشتر غیر ملکی شہری تھے. یہ محاصرہ اس وقت ختم ہوا جب سیکیورٹی افواج نے عمارت پر دھاوا بول دیا, 6 حملہ آوروں کو قتل کر دیا اور 1 کو گرفتار کر لیا. بیشتر افراد کو اذیت ناک موت دی گئی اور قاتل اس تباہی کی تصویریں داعش کو بھیجتے رہے. سیکیورٹی افواج نے محاصرے کے دوران کم سے کم 13 یرغمال افراد کو بچا لیا. جو لوگ موت کا شکار ہوئے, خیال ہے کہ ان میں بیشتر اطالوی اور جاپانی باشندے تھے. کم سے کم 2 پولیس اہلکار بھی مارے گئے. داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے, لیکن حملہ آوروں کی شناخت کی تصدیق نہیں ہو سکی. ہفتے کے صبح فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں جب متعدد کمانڈوز نے ریستوران پر دھاوا بول دیا. یہ محاصرہ 10 گھنٹے پہلے شروع ہوا تھا. صحافیوں کو ریستوران کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی جہاں متعدد بختر بند گاڑیاں موجود تھیں. ادھر پاکستان نے بنگلہ دیش کے صدر مقام ڈھاکہ کے سفارتی علاقے میں واقع ایک کیفے پر مسلح افراد کے حملے کے بعد کہا ہے کہ اس کے تمام سفارتکار اور ان کے خاندان کے افراد محفوظ ہیں. ترکی اور بنگلہ دیش میں رواں ہفتے حملوں کے بعد 4 جولائی یعنی پیر کو امریکہ کی یوم آزادی کے موقع پر ملک بھر میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی. قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کو چھٹی کے موقع پر کوئی خاص سیکیورٹی خدشات نہیں, لیکن امریکہ کے مرکزی انٹیلیجنس کے سربراہ جان برینن نے خبردار کیا کہ استنبول کے ایئرپورٹ پر 3 خود بم حملوں کے بعد داعش امریکہ میں بھی ایسی کارروائی کرنے کی کوشش کر سکتی ہے. مسلح پولیس اہلکار تربیت یافتہ کتوں کے ہمراہ ایئرپورٹس اور ٹرین اور بس اسٹیشنوں پر گشت کر رہے ہیں. واشنگٹن, نیو یارک اور شکاگو میں بڑی عوامی تقریبات میں زیادہ سیکیورٹی موجود ہوگی, جہاں آتش بازی کا مظاہرہ دیکھنے, موسیقی سننے اور پکنک منانے ہزاروں افراد جمع ہوں گے. نیو یارک شہر میں 1200 سے زائد 9 تربیت یافتہ پولیس اہلکاروں کے علاوہ نئی انسداد دہشت گردی کے بھاری اسلحے سے لیس پولیس بھی تعینات کر دی جائے گی. محکمہ داخلہ سیکیورٹی نے ایک بار پھر شہریوں کو چوکس رہنے کا انتباہ جاری کیا ہے. طالبان کے نئے سربراہ نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان پر اپنا قبضہ ختم کرے. انہوں نے کہا ہے کہ اسلام پرست بغاوت ملک کو قبضے سے نجات دلانے کا عزم رکھتی ہے. ملا ہبت اللہ اخنزادہ نے عید کے سلسلے میں ہفتے کے روز یہ پیغام دیا. رمضان کے بعد عید الفطر کا تہوار منایا جاتا ہے. ہبت اللہ نے کہا کہ آپ افغانستان میں اپنے فوجوں کی موجودگی میں توسیع کرتے ہوئے ہمارے جہادی جد و جہد کے عزم کو ڈگمگا نہیں سکتے. ہبت اللہ نے صدر براک اوباما کی طرف سے طالبان کے خلاف فضائی حملوں میں اضافہ کرنے اور میدان جنگ میں افغان فوج کی ضرورت کے وقت مدد کے لیے امریکی فوجیوں کی تعیناتی کے فیصلے کا حوالہ دیا. ہبت اللہ نے طالبان لیڈر ملا اختر منصور کی ڈرون حملے میں ہونے والی موت کے بعد طالبان کی قیادت سنبھالی, جس کے بعد حملوں میں اضافہ ہوا اور امریکہ کی پشت پناہی والی اشرف غنی حکومت کی سرکاری افواج اور عہدیداروں کے خلاف حملوں اور خودکش بم دھماکوں میں اضافہ ہو گیا. ادھر حکومت افغانستان نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں جاری بغاوت کے نتیجے میں ہلاکتوں اور زخمیوں کی صورت میں ملک بھر کی شہری آبادی کو کافی زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے. افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے دارالحکومت کابل کے صدارتی محل میں منعقد ایک اجتماع کو بتایا کہ جو اعداد و شمار موصول ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ بدقسمتی سے جس لڑائی کو افغانستان پر مسلط کیا گیا اس میں شہریوں کی بے شمار ہلاکتیں ہو رہی ہیں. عبداللہ کے بقول, برے سے برے حالات میں بھی ہم یہ نہیں سن سکتے کہ کسی ہسپتال یا اسکول کو محاذ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اس معاملے کا حل تلاش کرنے کے لیے ملک کی قومی سلامتی کی کونسل کا اجلاس طلب کیا جائے گا. امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے جمعے کو اعلان کیا کہ امریکہ کی قیادت میں قائم اتحاد نے گزشتہ ہفتے شمالی عراق میں موصل کے قریب ایک فضائی حملے میں داعش کے 2 اعلیٰ کمانڈروں کو ہلاک کر دیا. 25 جون کو کی جانے والی کارروائی میں ہلاک ہونے والوں میں داعش کا نائب وزیر جنگ سمجھا جانے والا ایک جنگجو بھی شامل تھا. پینٹاگون کے ترجمان پیٹر کک کے مطابق باسم محمد سلطان البجاری القاعدہ کا سابق رکن تھا, جس نے جون 2014 میں شمالی شہر موصل پر قبضے کے لیے لڑائی کی قیادت کی اور بعد میں شہر پر اس گروہ کے کنٹرول کو مضبوط کرنے کے لیے کام کیا. محمد سلطان البجاری کے علاوہ فوجی کمانڈر حاتب طالبان طالب الحمدونی بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں. ترکی آج ہفتے کے روز انسانی بنیادوں پر امداد کی ایک بڑی کیپ غزہ بھیج رہا ہے جس میں چاول، آٹا اور کھلونے بھی شامل ہیں. اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو معمول پر لانے کے ایک سمجھوتے کے بعد یہ ممکن ہوا. ترکی غزہ میں ایک پاور پلانٹ، ہسپتال اور مکانات کی تعمیر چاہتا ہے اور اسرائیل نے اس کی اجازت دی ہے. چونکہ اسرائیل اب حماس کی حکومت کو بھی ختم کرنے کا خواہاں نہیں رہا کیونکہ اسے اندازہ ہے کہ اس کا متبادل انتہا پسند اور پھر افراتفری یا انتشار ہوگا. اسرائیل کے فوجی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ انہوں نے غزہ کی پٹی میں عسکریت پسندوں کے 4 مقامات کو ہدف بنایا، جس سے پہلے عسکریت پسندوں نے جنوبی اسرائیل میں راکٹ داغے جو ایک کنڈر گارڈن کو لگے. غزہ یا اسرائیلی قصبے سے دورت میں کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں. اسرائیلی عہدیدار کہتے ہیں کہ انہوں نے ہفتے کے ابتدائی اوقات میں فضائی حملے کیے اور عسکریت پسند حکمران حماس کی ملکیت والے مقامات کو نشانہ بنایا. گزشتہ 2 برسوں میں اسی نوعیت کی کارروائیاں جاری ہیں. غزہ سے داغے جانے والے راکٹ شاہ سے اسرائیل کی کسی عمارت سے ٹکراتے ہیں. اقوام متحدہ نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ شمال مشرقی نائجیریا میں ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں جو بوکو حرام جنگجوؤں کا مضبوط گڑھ ہے. یہ بے گھر لوگ غذائیت کی شدید کمی کا شکار ہیں. سیکیورٹی کی بہتر صورتحال کی وجہ سے امدادی ایجنسیاں آخرکار اس علاقے تک رسائی کے قابل ہو گئی ہیں جو اسلامی جنگجوؤں کی وجہ سے کٹ کر رہ گیا تھا. جنیوا سے وائس آف امریکہ کی لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل.
شمال مشرقی نائجیریا میں بورنو ریاست کا زیادہ تر علاقہ امدادی ایجنسیوں کے لیے بند تھا جب بوکو حرام نے 2014 کے وسط میں علاقے کے زیادہ تر حصے کا کنٹرول حاصل کیا. نائجیریا کی فوج اور علاقائی فورسز نے اب زیادہ تر قصبوں اور شہروں میں جنگجوؤں کا پیچھا کیا ہے، جس کے بعد بوکو حرام کا بورنو ریاست کے 27 مقامی سرکاری علاقوں میں سے صرف 4 پر قبضہ ہے. اقوام متحدہ کے کوآرڈینیشن آف ہیومینیٹیرین افیئرز کے دفتر کے ایک ترجمان جینز لیرک کا کہنا ہے کہ وہاں سے لوٹنے والے امدادی کارکن وہاں کی تباہی کے مناظر کا احوال بتاتے ہیں اور یہ کہ لوگ دردناک صورتحال میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ لوگ خوراک کی شدید کمی کا شکار ہیں اور نصف ملین سے زیادہ کو فوری امداد کی ضرورت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ایسے بہت سے کاشتکار رہتے ہیں جن کا ذریعہ معاش یہی ہے. اگر انہیں ان کی زمین سے بے دخل کر دیا گیا تو وہ خوراک نہیں اگا سکیں گے جنہیں وہ کھائیں گے. یہ سب سے بڑی تشویش کی بات ہے. سیکیورٹی کی صورتحال بہتر نہیں، بالکل بھی نہیں. یہ ان علاقوں تک رسائی کے لیے ابھی بہت قبل از وقت ہے. لیرک کا کہنا ہے کہ نائجیریا کی حکومت اور انسانی امداد کے ادارے اقدامات اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں صورتحال کافی کشیدہ ہے جس کے لیے تیز اور وسیع اقدامات کی ضرورت ہے. سن 2009 میں جب سے اس بغاوت کا آغاز ہوا ہے، شمال مشرقی نائجیریا میں تشدد کی وجہ سے 2.4 ملین لوگ بے گھر ہوئے ہیں. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اوباما حکومت کا کہنا ہے کہ لیبیا، یمن، صومالیہ اور پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے دوران امریکی ڈرون حملوں میں 116 تک شہری ہلاک ہوئے. وائٹ ہاؤس نے اس پروگرام کے بارے میں جو کبھی خفیہ پروگرام تھا جمعے کے روز تفصیلات بتا دیں اور اس منصوبے کے بارے میں بھی بتایا جس کے بارے میں عہدیدار کہتے ہیں کہ اس سے ایسی کارروائیاں زیادہ شفاف ہو جائیں گی. امریکہ کے صدر براک اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں عوام کو 4 جولائی پر یوم آزادی کی مبارکباد دی ہے اور فوجیوں کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا. صدر نے خاتون اول مشیل اوباما اور خاتون دوم ڈاکٹر جل بائیڈن نے افواج کے لیے ان کی طرف سے اٹھائے جانے والے اقدام کو سراہا. اس ہفتے خاتون اول اور ڈاکٹر بائیڈن نے اعلان کیا کہ امریکہ کی تمام 50 ریاستوں سے فوجی خاندانوں کے لیے پیشہ ورانہ لائسنس جاری کیے جاتے ہیں گئے ہیں کیونکہ یہ خاندان ملک بھر میں فرائض انجام دیتے ہیں اور انہیں ایسی ملازمت کے لیے دوبارہ منظوری چاہیے ہوتی ہے کے لیے وہ صلاحیت رکھتے ہیں. اس سلسلے میں ابھی مزید کام درکار ہے. آج فوجی خاندانوں کے جوڑوں میں سے ایک کو اپنے کیریئر کو خیر باد نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے شریک حیات نے اس ملک کی خدمت کا عہد کیا. یہ اس نئے اقدام کے تحت دی جانے والی سہولت ہے. یوم آزادی کے موقع پر آپ بھی امریکی افواج کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہوئے یہ فیصلہ کریں کہ آپ فوجی عملے، سابق فوجی اور فوجی خاندانوں کے لیے اپنی کمیونٹی میں کیا کر سکتے ہیں. کچھ لوگ بریکسٹ کو دیوار برلن کے انہدام سے تشبیہ دے رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ دونوں واقعات آزادی کی عکاسی کرتے ہیں. کچھ اور لوگوں کا کہنا ہے کہ دیوار برلن کا گرایا جانا گلوبلائزیشن کے دور کا آغاز تھا اور بریکسٹ سے ایک ایسے دور کا آغاز ہوتا ہے جس سے ان سیاسی دھاگوں کے ٹوٹنے کے عمل کا آغاز ہوگا جس نے یورپ کو محفوظ اور خوشحال بنا رکھا تھا. برلن وال دیکھنے آنے والے یورپ کے نوجوانوں کے تاثرات پر مبنی حیدر مردوخ کی رپورٹ انجم ہیرلڈ گل سے سنیے.
سن 1989 کو جرمنوں نے اس دیوار کو ڈھا دیا جس نے برلن کو تقسیم کر رکھا تھا اور جو دنیا میں ایک بڑی تقسیم کی علامت تھی۔ اور آج دیوار برلن کی چند واقعات یورپ کے تاریک دنوں کی یادگار ہیں۔ تاہم یورپ کے کچھ نوجوان گزشتہ ہفتے برطانیہ میں ہونے والی رائے دہی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ برطانیہ یورپی یونین سے علیحدہ ہو جائے گا، یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا یورپ ایک قدم پیچھے کی جانب گیا ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے برطانیہ سے تعلق رکھنے والے جیس کارزے نوسکا کہتے ہیں، اب جب ہم دوبارہ تقسیم ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہاں آ کر کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے، کچھ بہت ہی عجیب۔ برطانیہ کے نوجوان ووٹر یورپی یونین سے علیحدگی کے حق میں شاید ووٹ نہ دیتے، لیکن تمام نوجوان ایک جیسے خیالات نہیں رکھتے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے فن لینڈ سے تعلق رکھنے والے جارنو کیری کہتے ہیں، اس بارے میں ملے جلے احساسات ہیں، یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ کس طرح سے یورپ پر اپنے اثرات مرتب کرے گا۔ میں ایک سطح پر لوگوں کو زیادہ با اختیار بنانے کے حق میں ہوں، اور دوسری سطح پر یہ بھی سوچتا ہوں کہ یہ معیشت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ دیوار پر موجودہ دور کی جنگوں سے پھیلنے والی تباہ کاریوں کے بارے میں بنائی گئی تصاویر کے سامنے کھڑے ہو کر جارنو کہتے ہیں کہ انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ رائے دہی تارکین وطن کی آمد کے خوف کی وجہ سے کی گئی۔ لیکن ایک بات تو سچ ہے کہ اگر اور جب بھی برطانیہ یورپی یونین سے الگ ہوگا تو اس سے نئی معاشی رکاوٹیں کھڑی ہوں گی، اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنی منقسم ہوں گی۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے اٹلی سے تعلق رکھنے والے ڈومینکو مینفریڈلی کہتے ہیں، میرے لیے لندن اتحاد کی علامت تھا جہاں آپ دنیا بھر کے لوگوں سے مل سکتے تھے۔ یہ ایک عجیب و غریب مبہم سی صورتحال ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کتنا محدود ہو گیا ہوں، لیکن ہر طرح سے ان نوجوانوں کے نزدیک اس نسل کے لیے بریکسٹ دیوار برلن کے انہدام کے وقت سے مشابہ ہے۔ اس بارے میں جارنو کہتے ہیں، یقیناً اب سے 20 سال بعد اسے قبل از بریکسٹ اور بعد از بریکسٹ کے طور پر دیکھا جائے گا۔ اور اب جب دیگر ملکوں میں سیاسی جماعتیں یورپی یونین سے الگ ہونے کی بات کر رہی ہیں تو بہت سے لوگوں کے نزدیک حالیہ عشروں میں یورپ کی سیکیورٹی اور خوشحالی یورپی اتحاد سے تعلق رکھتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ حقیقت میں وہ کیا ہے جو تاریخ کو تحریک بخشتا یا بخشتی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
ایران یورپی یونین اور P5+1 ممالک کے درمیان ایران کے ایٹمی سمجھوتے پر عمل درآمد کو اب تقریباً 6 ماہ ہو گئے ہیں۔ اسے JCPOA کا نام دیا گیا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اس سمجھوتے کے تحت ایران نے جو وعدے کیے ہیں ان کو اس نے اب تک پورا کیا ہے، جبکہ امریکہ نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے،
completely kept faith with both the black and white print as well as the spirit.
ہم نے پابندیاں اٹھا لی ہیں جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم ان کو اٹھا لیں گے۔ ہمیں تحریر کردہ الفاظ اور ان کوششوں کی اصل روح پر کامل یقین اور اعتماد ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے ذاتی طور پر ان پابندیوں کو اٹھانے کے بعد بہت کچھ کیا ہے۔ تاجروں اور بینکوں سے جو فطری طور پر کئی سال سے عائد پابندیوں کے خاتمے کے بعد ہچکچاہٹ کا شکار تھے، کہا کہ وہ اس بات کا مکمل ادراک کیے بغیر آگے بڑھیں کہ انہیں کس بات کی اجازت ہے اور کس کی نہیں۔ جون کے اوائل میں ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا تھا کہ ایٹمی اسلحہ سے متعلق سابقہ پابندیوں کی نفسیاتی واقعات اب بھی موجود ہیں۔ جے سی پی او اے پر عمل درآمد سے قبل جو کچھ ہوا ہے اس کے کاروبار پر اثرات اب بھی باقی ہیں، اور امریکہ کو چاہیے کہ وہ ان اثرات کو زائل کرنے کے لیے مزید اقدامات کرے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے اس امر کا اعادہ کیا کہ امریکہ ایران کے ساتھ جائز تجارت کی راہ میں حائل نہیں ہے اور نہ ہوگا۔
What might help lift some of the psychological remnants, to use that phrase, would be Iran's ceasing the destabilizing activities that they continue.
نفسیاتی باقیات کو ختم کرنے کے سلسلے میں جو چیز مددگار ثابت ہوگی وہ یہ سوالات ہیں کہ کیا ایران نے علاقے کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں ترک کر دی ہیں؟ تجارت اور کاروبار کے سلسلے میں جو ذہنی مزاحمت موجود ہے اس کی وجہ امریکہ کی جانب سے شعور کا پیدا کرنا اور دوسری کوششوں کا فقدان نہیں ہے۔ لیکن جب کاروباری طبقہ یہ دیکھتا ہے کہ حزب اللہ کو میزائلوں کی کھیپ بھیجی جا رہی ہے اور دہشت گرد گروپوں کی مدد کی جا رہی ہے تو اس سے وہ پریشانی اور کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایرانی حکام پر واضح کر دیا ہے کہ ایران کے ساتھ کاروبار کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے امریکہ کی اپنی حدود ہیں، لیکن امریکہ تجارت پیشہ افراد کی ضرورت کے مطابق حوصلہ افزائی اور وضاحت کرتا رہتا ہے۔ جان کیری نے کہا کہ مستقبل کے معاملات ہوں یا ہم کسی جگہ مذاکرات کریں تو ان پر یقین و اعتماد کا اظہار بھی ضروری ہوتا ہے۔ ان سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم نیک نیتی سے ان معاہدوں پر عمل درآمد کریں، اور ہمارا بھی ایسا ہی کرنے کا ارادہ ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔ ایک اندازے کے مطابق 3.3 ملین یعنی 33 لاکھ مسلمان امریکہ میں آباد ہیں، جو کل آبادی کا 1% ہیں۔ آئندہ 3-4 عشروں میں توقع ہے کہ یہ تعداد 2 گنا ہو جائے گی، اور سال 2040 تک مسلمان مذہبی درجہ بندی کے اعتبار سے دوسری بڑی آبادی ہو جائیں گے۔ نوجوان مسلمانوں نے واضح کیا کہ وہ نسلی اعتبار سے یکساں یا دوسرے معنوں میں ہم نسل نہیں ہیں۔ سینٹ لوئس کی رہائشی اویا روز اکتس کا کہنا تھا کہ ان کی والدہ ایک امریکی اور والد ترک مسلمان ہیں۔
Oftentimes people try to split it into moderate Muslims and conservative Muslims, but there's a lot of
difference. وہ کہہ رہی ہیں کہ اکثر اوقات لوگ مسلمانوں کو اعتدال پسند اور قدامت پسند مسلمانوں کے درجوں میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن بہت زیادہ تنوع ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ گیا ہے، اور میرے خیال میں یہ وہ باریک سا فرق ہے جو امریکہ کے اندر اسلام پر ہونے والے مباحثوں میں مفقود ہے۔
It definitely is a struggle, not only being a Muslim, not only being a Muslim American, being Somali, being black, being young.
بعض اوقات نوجوان مسلمانوں کی ایک سے زیادہ شناختیں ہو سکتی ہیں جن سے ان کی تشریح ہوتی ہے۔ محمد حسین صومالی امریکن یوتھ فاؤنڈیشن برجینیا سے وابستہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں، بلا شبہ یہ ایک جد و جہد ہے، نہ صرف مسلمان ہونے، نہ صرف امریکی مسلمان ہونے، بلکہ صومالی ہونے اور سیاہ فام ہونے کی شناخت وہ چیزیں ہیں جس کے ساتھ آپ کی مطابقت ہوتی ہے۔ یہ آسان بات نہیں ہے، لیکن خوشبختی سے میں ان چیزوں کے ساتھ پیدا ہوا ہوں، اور میرے لیے یہ عمر بھر کا ایک مرحلہ ہے۔ جبکہ اگر آپ میرے والدین کی طرح تارک وطن کے طور پر یہاں آئے ہیں تو پھر آپ کو ایک اکثریت سے ایک اقلیت کے سانچے میں ڈھلنے کے لیے خود کو مختلف جگہ پر رکھنا ہوگا اور چیزیں سیکھنا ہوں گی۔ پینل کے شرکاء نے شکوہ کیا کہ مسلمان اگر جرائم کا ارتکاب کریں تو میڈیا میں ان کی کوریج کا تناسب غیر مناسب حد تک زیادہ ہوتا ہے۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کی مرسل محمد کہہ رہی ہیں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی مسلمان اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے تو پورے میڈیا پر دکھایا جاتا ہے، ہر جگہ توجہ اس چیز پر ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی مغربی وہی کام کرے تو میں نہیں سمجھتی کہ اس کا اثر اسی طرح سے ہوتا ہے۔ عراق میں پیدا ہونے والے عثمان الطالب کا کہنا ہے کہ
امریکی مسلمانوں کے ہاتھوں جرائم کی شرح کسی بھی دوسرے گروپ کے ساتھ موازنے میں کم سطح پر ہے. ان کا کہنا تھا کہ اگر نوجوان لوگ زیادہ وقت کے لیے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھیں گے تو زیادہ امکان ہے کہ وہ شدت پسندی کی طرف متوجہ ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بلا شبہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں سے رابطے میں رہیں, ان کو مساجد کی طرف لائیں, ان کو مسلمانوں کی تقاریب اور تنظیموں میں لے آئیں اور ان کو لوگوں کے ساتھ رابطوں میں مصروف رکھیں. امریکی مسلمانوں کی نئی نسل بھی اسلامک ریڈیکلائزیشن جیسے موضوعات پر وسیع سطح پر گفتگو سے نالا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ نوجوان لوگوں کو اپنے مستقبل سے متعلق اپنی امیدوں اور اپنے ارادوں کے بارے میں اظہار کی حوصلہ افزائی پر توجہ دی جائے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. گزشتہ کئی عشروں سے دنیا میں ماحولیاتی تبدیلی کا ذکر بہت عام ہے. سائنسدان خبردار کرتے آئے ہیں کہ سائنسی طور پر انسانی ترقی انسانی زندگی کو آسان تو بنا رہی ہے مگر اس کے ارد گرد کے ماحول میں خطرات میں بھی اضافہ کر رہی ہے. سفر و حضر کے انسانی ذرائع جہاں زندگی کی رفتار تیز تر کر رہے ہیں وہیں اس کرۂ ارض پر حیات تنگ بھی ہوتی جا رہی ہے. ایندھن میسر نہ ہو تو زندگی کا پہیہ رک جائے مگر جلتا ہے تو نہ صرف ہوا میں سانس لینا دشوار ہوتا ہے بلکہ کرۂ ارض کا درجہ حرارت بھی بڑھتا جا رہا ہے جس سے برفانی علاقوں سے برف پگھل کر سطح سمندر میں اضافہ کر رہی ہے اور پانی جو زندگی کی بڑی ضرورت ہے اسی زندگی کے درپے نظر آتا ہے. ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ سانس کی بہت سی بیماریاں عام ہو رہی ہیں. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے ممالک سے ماہرین سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور ماحولیات کی سالانہ کانفرنس منعقد کرتے ہیں. اس سال یہ کانفرنس پیرس میں ہو رہی ہے اور توقع یہ ہے کہ اس کانفرنس میں کچھ ایسے ٹھوس منصوبے بنا لیے جائیں گے جو ملکوں کو سن 2025 تک کاربن کے اخراج کی سطح کم سے کم رکھنے کے لیے پابند بنا سکیں گے اور یوں گلوبل وارمنگ یعنی کرۂ ارض کے درجہ حرارت کو بڑھنے سے روکا جا سکے گا. جہاں یہ فکر ہے کہ طے شدہ معاہدوں پر عمل درآمد کیسے کروایا جائے وہیں سخت ترین مرحلہ یہ ہے کہ ترقی پذیر یا پسماندہ ممالک میں توانائی کے ایسے ذرائع قائم کرنے کے لیے جو ماحول کو نقصان نہ پہنچائیں رقم کہاں سے آئے. چنانچہ جارج میسن یونیورسٹی کی پروفیسر مونا سرفتی کہتی ہیں
The increase in solar panels, photovoltaic cells, has been tremendous over the last decade and come far faster than anybody thought that it would. It's now less expensive to produce solar energy. گزشتہ ایک عشرے میں سورج سے
توانائی حاصل کرنے کے لیے شعاعی توانائی کے سیلز میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور لوگوں کے خیال سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے. اب بعض مقامات پر شمسی توانائی پیدا کرنے پر توانائی کسی اور ذریعے سے حاصل کرنے کی نسبت بہت کم خرچ آتا ہے. چنانچہ ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس شمسی توانائی کو فروغ دیں جس پر لاگت بہت ہی کم آئی ہے تاکہ ایسے علاقوں میں اضافہ ہو جو یہ توانائی استعمال کر سکتے ہیں. اب ماحول کو نقصان پہنچانے والی گیسوں کا معاملہ بھی ہے جنہیں گرین ہاؤس گیسیں کہا جاتا ہے. ان گیسوں کا اخراج کم کرنا اور گلوبل وارمنگ سے پہنچنے والے نقصانات سے نمٹنا اب بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اور اسپیشل نیچرل ریسورسز ڈیفینس کاؤنسل کی آلیا ہیگ کہتی ہیں
The developing nations are the most vulnerable to climate impacts and they need help from the industrialized world which was responsible for much of the pollution that
ترقی پذیر ممالک کو ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ خطرہ ہے اور صنعتی ممالک کو چاہیے کہ وہ ان کی مدد کریں کیونکہ ماحولیاتی آلودگی اور گلوبل وارمنگ کے بیشتر ذمہ دار یہی ممالک ہیں. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ترقی پذیر ممالک اپنے ہاں کاربن کے اخراج کو کم نہ کریں بلکہ ہمیں ضرور ایسے ذرائع تلاش کرنا ہوں گے جو ان ممالک کو اس بارے میں مالی مدد فراہم کر سکیں کہ وہ ماحولیاتی آلودگی کے اثرات سے خود کو محفوظ رکھ سکیں. اگرچہ دنیا ماحولیاتی آلودگی اور اس سے درپیش خطرات سے آگاہ ہے, بڑی بڑی کانفرنسز بھی ہوتی ہیں مگر کوئی جامع سمجھوتا اب بھی طے پانا یقینی نظر نہیں آتا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ پروگرام کے آغاز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 سے صبح 7 بجے تک اور بھارت میں 7:30 سے صبح 7:30 بجے تک آپ یہ نشریات سنتے ہیں۔ ہماری ان نشریات کو سنتے رہیے اور ہم سے رابطے میں رہیے۔ urdubio.com پر لاگ ان کرتے ہوئے آپ ہماری یہ نشریات براہ راست سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیم ویو 972 kHz پر بھی ان نشریات کو سنا جا سکتا ہے۔ اس پہلے نیوز شو کی ایڈیٹر یاسمین جمیل تھی، میرے ساتھ پروڈیوسر تھے اسفر امام اور انجینئر ٹامس بلانڈٹ۔ بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ کے ساتھ میری ملاقات ہوگی۔ ابھی 1 گھنٹے کے بعد آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ، جسے آج آپ کے لیے پیش کریں گے اسد حسن، جس کے بعد نیوز شو لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔